الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم. جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان میں سے بہت سے انبیاء کو معجزات دیے گئے. معجزات کا دیا جانا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو لوگ دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں. اور معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھوں کسی خلاف عادت چیز کا ظاہر ہونا, جو عادتاً وہ چیز نہیں ہوتی اور نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور کسی ولی کے ہاتھوں کسی خلاف عادت چیز کا ظاہر ہونا, ان یوزول, انگلش میں کیا کہتے ہیں, ان یوزول, کسی ان یوزول چیز کا ظاہر ہونا, عموماً نہیں ہوتی, وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. لیکن معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے اور نبی معجزے کو ظاہر کرتا ہے, جہاں بھی جاتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ ہے, اس نشانی کو دیکھو اور اس وجہ سے میرے اوپر اللہ پر ایمان لاؤ اور میری نبوت پر ایمان لاؤ. تو معجزے کو نبی ظاہر کرتا ہے جبکہ ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے, یہ فرق ہے, ظاہر نہیں کرتا, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کسی طرح, جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چل گیا لوگوں کو. پتہ کیا چلا کہ حضرت عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, پورا قرآن, اور ایسے نہیں جلدی جلدی پڑھتے ہوں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں, ایسے نہیں کہ یعلمون تعلمون والا قرآن, بالکل صاف واضح تجوید کے ساتھ حضرت قرآن پڑھتے تھے اور عصر سے مغرب کے درمیان ختم کر لیتے تھے پورا قرآن. لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ آئے, حضرت آپ, ہمیں پتہ چلا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی, ذرا ہمیں دکھائیے. تو حضرت نے فرمایا نہ بابا رہنے دو, چھپایا کہ بابا رہنے دو. لوگوں نے کہا نہیں حضرت ہم دیکھنا چاہتے ہیں, آپ دکھا دیجئے. جب لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت عصر کی نماز پڑھ کر دہلی کے قریب دہلی شہر میں ایک ٹیلے پر چڑھ گئے. ٹیلے پہ چڑھ کے اور حضرت نے سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے قرآن شروع کیا اور وہاں سے سورج صاف نظر آ رہا تھا, کھلی جگہ تھی, میدانی علاقہ تھا. جب سورج ڈوب رہا تھا تو حضرت ونناس شروع کر چکے تھے, لوگ بیٹھے رہے سنتے رہے, پورا قرآن لوگوں نے سنا, عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن حضرت نے ختم فرما لیا. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, آج بھی ان کی قبر بالا کوٹ میں موجود ہے اور ان کی قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے, خون خود را بر کوہو کوہسار ریخ. یہ وہ شخص ہے جس نے یہاں بالا کوٹ کے پہاڑوں میں اور یہاں کے ٹیلوں پر اپنا خون بہا دیا اسلام کی عظمت کے لیے. اللہ کا دین بہت قیمتی ہے بھائی. اتنا بڑا ولی جس کو یہ کرامت اللہ نے عطا فرمائی عصر سے مغرب کے درمیان قرآن کریم ختم کرنے لگی, حضرت بڑے پختہ حافظ تھے, سب پڑھتے تھے. اللہ, اس کا بھی خون بہا ہے دین کے لیے, اور کس بات پر؟ حدیث پڑھا رہے تھے, عورتیں آئیں, کہا کیا پڑھا رہے ہو؟ فرمایا حدیث پڑھا رہا ہوں. کہنے لگی تم حدیث پڑھا رہے ہو، ہمارے پیٹ میں سکھوں کے بچے ہیں، ہمارے پیٹوں میں سکھوں کے بچے ہیں. بس اتنا کہا ان عورتوں نے، کتاب بند کی. اور پھر جو انہوں نے ریاضت شروع کی ہے سخت سردی کے عالم میں، یہ دہلی سے آگرہ تک جمنا کے ذریعے جاتے تھے، دریائے جمنا میں سخت سردی میں، یعنی ٹھنڈا پانی، اس میں تیر کر دہلی سے آگرہ تک پہنچتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک تیرتے ہوئے ٹھنڈے پانی میں سردی میں. اور دہلی کی جامع مسجد میں جبکہ عین دھوپ کی، دوپہر کا وقت، دھوپ کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، چادریں رکھی جاتی تھیں تاکہ لوگ ان پر سے گزر کے مسجد تک پہنچیں، کیونکہ صحن کا فرش ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ننگے پیر چلا جا سکے. تو حضرت اس وقت جان بوجھ کر ننگے پیر چلتے تھے، دہلی کے جامع مسجد کے صحن میں ننگے پیر چکر لگاتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے. اس قدر سخت محنت کر کے بالا کوٹ پہنچے کہ ہائے ہماری بہنوں پر یہ ظلم ہوا ہے، ہماری بہنوں کے پیٹوں میں سکھوں کے بچے. بس یہ جملہ اثر کر گیا. اس وقت کے لوگ بےغیرت نہیں تھے، اس وقت کے لوگ بےغیرت نہیں تھے. تو بہرحال نبی کو کرامت معجزہ دیا جاتا ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے. ولی کو کرامت دی جاتی ہے مگر وہ اس کو چھپاتا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی تھی، میں آمدم برسرے مطلب. اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں، لیکن فعل یعنی کام اللہ ہی کا ہوتا ہے وہ. اور کرامت بھی ولی کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے کرامت، لیکن فعل در حقیقت اللہ ہی ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. لہذا نبی کے بھی اختیار میں، ہر وقت اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہیں جب ہوتا ہے. اسی طرح ولی کے بھی ہر وقت اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی وہ معجزے ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ کا معجزہ دیا گیا، وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور مریضوں کو دم کرتے تھے اچھے ہو جاتے تھے. تو یہ معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، وہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ معجزات ختم ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا بطور معجزے کے، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید لآثرنا بقطع القلوب علی الید. یوسف کی علیہ السلام وہاں ان کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، زلیخا کی سہیلیوں نے. اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں میرے شوہر کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے پر دل کے کاٹنے کو ترجیح دیتی. لآثرنا بقطع القلوب علی الید. دیکھو ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسی تعریف کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بیوی اگر مان لے اور تعریف کر دے بس میں اس شوہر کو مانتا ہوں کہ اللہ والا ہے. جب بیوی اس کو کہہ دے کہ ہاں بزرگ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ورنہ نمازیوں سے اچھی طرح ملتے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا جھک بھی جاتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو بیوی کی پٹائی لگاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو دوغلا پن ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیار مقرر یہی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصل آدمی نیک وہی ہے جس کو اس کی بیوی بھی کہے کہ یہ نیک ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جتنا تم اچھا سلوک کرتے ہو میں ان تم سے اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں. معیار ہے، یاد رکھنا بھائی. روزہ رکھ لیجئے آپ، نماز پڑھ لیجئے، تلاوت کیجئے، مگر یہ معیار نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ کے نیک بننے کا یہ معیار نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا آپ کا سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اگر اچھا ہے تب آپ اچھے ہیں، برا ہے تو برے ہیں آپ. وہ اللہ کی بندیاں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہیں، آپ جائیں کبھی پنڈی چلے جائیں، داول اسلام آباد چلے جائیں، روتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں، دو تین دن گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہیں، ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس آ گئی کہ اب جنازہ نکلے گا میرے شوہر تیرے گھر سے، میں نے قبول کیا تجھے. بچے جنتی ہیں اس میں اتنی تکلیف اٹھاتی ہیں، پھر اس کو بچے وہ رات بھر ستاتے ہیں، اس میں وہ اپنی نیند چھوڑ کے ان کو دودھ پلاتی ہیں، سنبھالتی ہیں، نہ تھپڑ مارتی ہیں نہ گالیاں دیتی ہیں. آپ سوچیں تو صحیح ان کی قربانی کتنی ہے. پھر شوہر بیمار ہو جائے، اس کی تیمارداری، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، پھر گھر کا کام کاج کرنا، کھانا پکانا، بچوں کو سنبھالنا، کوئی ان کی ایک قربانی ہے. مولانا جلیل صاحب کا واقعہ یاد آ گیا، وہ حضرت کو بتانے لگے، میں بھی موجود تھا. باول نگر میں وہ تعزیت کے لیے گئے، ایک شوہر ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی شوہر کی، تو وہ گلے لگ کے رونے لگا مولانا کے، کہنے لگا کہ 12 عورتیں مر گئیں، گلے مل کے کہنے لگا 12 عورتیں مر گئیں. انہوں نے کہا بھائی 12 عورتیں کہاں مری ہیں، ایک عورت تیری بیوی مری ہے. وہ کہنے لگا نہیں 12 عورتیں مری ہیں، وہ جھاڑو بھی کر دیتی تھی تو ایک عورت، پوچھا لگاتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، کپڑے استری کرتی تھی، اور اس طرح کر کے اس نے 12 کام گنوائے. کہنے لگے ایک عورت تھوڑی مری ہے، 12 عورتیں مری ہیں. اس لیے بھائی جب تک ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو ہم اچھے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. میں سچی بات عرض کر رہا ہوں اور میں حدیث بطور استشهاد کے پیش کر رہا ہوں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث دلیل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اگر کوئی اب تک کرتا رہا ہو تو توبہ کر لے اور معافی بھی مانگے بیوی سے کہ ہم نے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے آج تک آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور جو کچھ ہم نے اب تک آپ کو مارا پیٹا ہے یا ہم نے آپ کو گالی دی ہو تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. وہ معاف کر دیں گی. کیوں بھائی، ہمیں اچھا بننا ہے نہیں بننا، یا ہمیں بالکل ہی بد کردار ہی رہنا ہے؟ تو اگر ہے بھائی، قاسم کہہ رہے ہیں اچھا بننا ہے، بس خالی قاسم کو بننا ہے؟ اچھا سب کو بننا ہے. تو جب اچھا بننا ہے تو بس آپ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار مقرر فرمایا ہے، آپ اس معیار پر پورے اتر جائیں تو آپ اچھے بن جائیں گے. اچھا خیر، یہ تو بات آگے بڑھ گئی. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تو انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو کرامات دی جاتی ہیں. معجزات جو انبیاء کو دیے گئے وہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نبی، ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیفا داری. سبحان اللہ، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کا معجزہ دیا گیا، وہ خوبصورت ہو کے روشن ہو کے نکلتا تھا، اور دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم کرنے کا معجزہ دیا گیا. تو اے ہمارے نبی، آپ کے پاس تو یہ سارے معجزات موجود ہیں، حسن یوسف بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے حسن کے سامنے آپ کی بیوی خود کہہ رہی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الیدی، میرا شوہر تو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر مصر کی عورتیں زلیخا کی سہیلیاں دیکھ لیتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ کے تو انگلیاں کاٹی تھیں، میرے شوہر کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یہ تو ایک ایک کر کے ان خوبیوں کو یہ خوبیاں دیے گئے تھے. ایک خوبی سفید ہاتھ کی، روشن ہاتھ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حسن کی حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے اندر تو یہ، آپ تو تنہا ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے اپنے اندر. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے جن کو سینکڑوں میں علماء نے شمار فرمایا ہے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے. لیکن آپ کے کچھ اور دوسرے نبیوں کے تو معجزات ختم ہو گئے، آپ کے بعض معجزات آج تک زندہ ہیں. آپ کے بعض معجزات ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے، یہ آپ کو دیا گیا. اب رمضان آنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کوئی اخبار کی چھوٹی سی خبر بھی اس طرح زبانی یاد ہو سکتی ہے جیسے قرآن کی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ یاسین حفظ کر رکھی ہے، سورہ ملک ان کو یاد ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تیسواں پارہ، اماں پارہ زبانی یاد ہوتا ہے، پورا یاد کر لیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی خبر یاد کر کے سنائیں، ایسے اردو میں ہی سنا دیجئے کوئی خبر یاد کر کے، من وان اس طرح نہیں ہو سکتی یاد. تو یہ معجزہ نہیں ہے، اور کوئی تبدیلی اس میں قرآن کریم میں نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی کرے تو پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرما رکھی ہے. تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ زندہ معجزات میں سے ایک کنکریاں مارنا، جو جمرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور جتنی ماری جاتی ہیں اس حساب سے تو وہاں کنکر ہی کنکر نظر آنے چاہیے تھے، مگر وہ بھرتا نہیں ہے وہ جگہ، بلکہ وہ یعنی وہاں کنکریاں، وہاں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہاں سے اٹھوائی نہیں جاتی تھی، اب چونکہ ایسے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جن کی آمدنی حرام ہے یا جن کا حج قبول نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو اب سنا ہے کہ اٹھوائی جانے لگی ہیں. لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ اٹھوائی نہیں جاتی تھی، ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ماری جا رہی ہیں کنکریاں مگر وہاں ذخیرہ نہیں ہوتا، نہ جانے وہ کہاں چلی جاتی تھی. تو یہ ایک معجزہ یہ علماء نے ذکر فرمایا. اور آج جس معجزہ کا میں نے، جس معجزے کے متعلق آیات پڑھی ہیں، اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور یہ مشرکین جب کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، او منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، بے توجہی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جادو، اور اس کا اثر بہت جلد زائل ہو جائے گا. مستمر ہے، مستمر یعنی گزر جائے گا، استمرار سے ہے، مر یا مر، یہ بہت جلدی گزر جائے گا، اس کا یعنی اس کا اثر زائل ہو جائے گا. وکذبوا، اور اس طرح کہہ کے انہوں نے جھٹلا دیا اس معجزے کو بھی، جیسے اور معجزے جھٹلائے، ایسے اس کو بھی جھٹلا دیا. وکذبوا, اور کیوں جھٹلایا؟ واتبعوا اہواءہم, انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی, نہیں چاہتے ایمان لانا, ان کا نفس ہی راضی نہیں ایمان لانے سے, نہیں چاہتے. وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر, ہاں مگر اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک قرار ہے, جب وہ چیز اپنی بلندی پر پہنچتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا حق ہونا یا اس کا جھوٹ ہونا سب ثابت ہو جاتا ہے. ایک وقت, اب تو جھٹلاتے رہو ٹھیک ہے تم جھٹلا دو, لیکن ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا. سچی چیز ہے اس کو لاکھ جھٹلاؤ, ایک وقت آئے گا وہ لوگ مانیں گے کہ نہیں نا اس وقت یہی سچ تھا. سچ سچ ثابت ہو کے رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو کے رہتا ہے. کل امر مستقر, سچی بات ہے وہ قرار پکڑ کے رہتی ہے, وہ حق حق ثابت ہو کے رہتا ہے. وکل امر مستقر, اب اس وقت جھٹلایا. اور یہ اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے قریب چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر کیوں فرمایا, یہ انداز کیوں اختیار فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا؟ تو اس کے تین جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوگا, اور اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں, یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی میں اور قیامت قریب قریب ہیں. اور یہ حدیث سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے, کیونکہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا جیسے غلام احمد قادیانی قذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے 10 لاکھ معجزات دیے, اس نے کہا 10 لاکھ معجزہ, حضور کو تو سینکڑوں ملے تھے مجھے لاکھوں میں ملے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور اچھی اس کی آواز بھی اچھی بنائی اور شکل بھی اچھی بنائی, بدقسمتی سے غلام احمد قادیانی کو یہ دونوں چیزیں نہیں ملی تھیں, نہ اس کی شکل اچھی تھی کیونکہ بھینگا تھا آنکھ سے کانا تھا ایک آنکھ ایسی تھی اس, اور دوسرے یہ کہ آواز بھی بڑی بھدی تھی. امرتسر میں مناظرے کے دوران مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اور ثناء اللہ میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. اب یہ دعا اس نے کی ایک قسم کا مباہلہ تھا, وہ یہ دعا بھی اس کے ہی خلاف گئی, اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب تو مزید زندہ رہے اور یہ ان کی زندگی میں مرا, اور مرا بھی کہاں, بیت الخلاء میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کی روح وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جہاں سے اپنے پاس بلاتے ہیں وہیں ان کی جگہ, وہ جو دفن کی جگہ ہوتی ہے وہیں ہوتی ہے, یہ مسئلہ ہے شریعت کا. تو اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر بیت الخلاء میں اس کو دفنانا چاہیے تھا جہاں وہ مرا ہے. تو یہاں بھی وہاں مسئلے پہ عمل نہیں کیا, چلو بھائی تم تو سچا مانتے ہو, قادیانی لوگ تو سچا مانتے تھے تو مسئلے پہ کیوں نہیں عمل کیا, بیت الخلاء میں ہی دفنانا چاہیے تھا. ایک دفعہ اس نے کہا میرے ہاں لڑکا ہونے والا ہے, میرے ہاں لڑکا ہونے والا ہے, تو ہوئی لڑکی. اللہ نے کہاں کہاں اس کی باتوں کو جھوٹا نہیں ثابت کیا, کون سی اس کی پیش گوئی پوری ہوئی اور کون سی اس کی بات سچ ثابت ہوئی. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, بات آج کہیں اور جا رہی ہے بار بار. تو نمبر ایک تو یہ کہ قیامت, قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوگا. نمبر دو, چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب چاند دو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے تو زمین آسمان سیاروں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جا سکتے ہیں. اس لیے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو قیامت کے قریب بیان کیا. اور تیسری اور سب سے جاندار وجہ یہ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کا انداز کیوں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور چونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس لیے اس سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے. جب نبوت ثابت ہوتی ہے تو نبی اپنے ہر قول میں سچا ہوتا ہے. جب نبی اپنے ہر قول میں سچا ہوتا ہے تو نبی نے ایک قول یہ بھی اختیار کیا کہ قیامت آنے والی ہے تو قیامت بھی سچ ہوئی. لہذا جب نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر ہوا تو اب یوں سمجھیے کہ قیامت قریب ہے اور قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی, اس کی خبر حضور نے دی, لہذا یہ سچ خبر ہے. اس لیے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے مقام پر بیٹھ تشریف فرما تھے, مشرکین بھی موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, دوسرے صحابہ بھی موجود تھے لیکن سب سے بڑے صحابی جو اس وقت موجود تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں مشرکین نے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی نشانی دکھائیے اپنی نبوت کی, اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ چاندنی رات تھی, پورا چاند نکلا ہوا تھا, آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. حضور نے اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اتنا دور ہو گئے اس کے دونوں ٹکڑے کہ ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف, اور جس پہاڑ کے اندر غار ہرا ہے وہ ان کے بیچ میں آ گیا. دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں غار ہرا, جو ہرا پہاڑ تھا, ہرا پہاڑ جس میں غار ہرا ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اشہدو اشہدو, ارے گواہ رہو, دیکھ لو دیکھ لو, تم نے نشانی مانگی تھی, یہ دیکھ لو. تو انہوں نے کہا, نا بابا, یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے اور ابھی پتہ چل جائے گا اس جادو کا اثر, جو قافلے آئیں گے مکہ مکرمہ تک, قافلے آتے رہیں گے, وہ بتائیں گے, ابھی پتہ چل جائے گا. وہ الٹا ہوا, قافلے آئے تو انہوں نے بتایا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا. وہ مشرکین نے کہا, اگر یہ جادو ہے تو جادو کا اثر تو ہم پہ ہی ہوگا, صرف پوری دنیا پہ تو نہیں ہو سکتا, لہذا انہوں نے کہا ہم قافلوں سے پوچھیں گے. چلو بھائی, قافلے آ گئے, قافلوں نے کہا, آ کر اطلاع دی کہ ہاں ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا فلاں رات میں. اب بھی انہوں نے کہا, نا بابا, جادو ہی معلوم ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. انہوں نے اس وقت بھی جھٹلا دیا, اس کو بھی جھٹلا دیا, اور اپنی اتباع نفس, ہوائے نفس کی پیروی کی, اور ہر چیز ایک قرار پکڑ لیتی ہے, اس کو قرار آ جاتا ہے. سچ ہوتا ہے تو سچ ثابت ہو کے رہتا ہے ایک نہ ایک وقت. کیا عجیب اللہ کی شان ہے, کیا عجیب شان ہے اللہ تعالی کی. جو مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, ایک حصہ ایک طرف گیا, دوسرا حصہ دوسری طرف گیا, ہرا پہاڑ بیچ میں آ گیا دونوں حصوں کے, اور پھر وہ دونوں حصے مل گئے آپس میں, بعد میں مل بھی گئے. وہ کہہ رہے نہیں, یہ جادو ہے. اور ادھر ہزاروں میل دور مالی بار کے اندر ہندوستان میں وہ ایک راجہ لیٹا ہوا تھا کھلے آسمان کے نیچے, وہ چاند کو دیکھ رہا تھا, وہ چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر, وہ جلدی سے بھاگ کے اندر گھس گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. ڈر لگا اس کو, خوف محسوس ہوا, پنڈتوں کو بلایا, نجومیوں کو بلایا, انہوں نے اطلاع دی کہ ہاں ہمارے اندازوں کے مطابق مکہ مکرمہ میں اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے اور اس کو یہ معجزہ دیا جائے گا, جو اس کی بات کو مانے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے, اور جو نہیں مانے گا ناکام ہوگا. وہ پنڈتوں نے بھی گواہی دی, تو اس نے پھر اپنے بیٹے کو ذمہ داری دی سلطنت کی. اس نے کہا بابا میں تو جا رہا ہوں. وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوا. کتنا سفر ہوگا اور کیسا سفر ہوگا, کتنا مشکل سفر ہوگا, یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے, جس کا جی چاہے دیکھ لے. یہ ہندوستان کی مستند تاریخ ہے, تاریخ فرشتہ, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, مالیبار کے مہاراجہ کا یہ واقعہ. اب اتنا مشکل سفر طے کر کے وہ وہاں پہنچا, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی, اسلام لایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا, صحابیت کا شرف حاصل ہوا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا, یہاں تک کہ یمن کے ساحل پہ جا کے اس کی صحت, بھائی ظاہر ہے اتنا طویل سفر کیا, وہ تو کشتیاں تھیں اس وقت, جہاز بھی نہیں تھے, زندگی خطرے میں ڈال کے وہ وہاں تک پہنچا. واپسی میں اس کی صحت خراب ہوئی, یمن کے ساحل پہ آج بھی اس کی قبر موجود ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا مہاراجہ تھا جس کا یہاں انتقال ہوا. تو اللہ کی شان دیکھیے, وہ مشرکین جو وہاں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, وہیں موجود تھے, نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے, پھر بھی ایمان نہیں لائے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہم جس کو چاہیں ہندوستان سے اٹھا کے وہاں لے آئے ہدایت دے دیں گے. ہزاروں میل دور اس کو ہدایت مل گئی, جس کے مقدر میں سعادت تھی وہ آ کے مسلمان ہو گیا, اتنی دور جان خطرے میں ڈال کے آیا مسلمان ہوا. اور آج بھی لوگ اس کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں یمن کے ساحل پر. میرے دوستو, ہدایت بہت بڑی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے دے دی, لوگوں کو اس طرح بھی دی ہے اللہ نے اتنی مشقت کے بعد. تو یہ اللہ کی شان ہے, جس کو اللہ دینا چاہیں, جس کو اللہ نوازنا چاہیں. لہذا اس وقت تو مشرکین نے یہ اس کو جھٹلا دیا اور اس پر ایمان نہیں لائے, لیکن اللہ نے فرمایا ہر چیز سچ جو ہے یہ تو قرار پکڑ کے رہتا ہے, یہ تو ثابت ہو کے رہتا ہے. تو ایک سائنسدان, وہاں ڈاکٹر زغلول مصر میں, ڈاکٹر زغلول النجار, یہ جیولوجسٹ ہیں, ماہر ارضیات ہیں. یہ ایک دفعہ وہاں کارڈیف یونیورسٹی میں ان کا لیکچر ہو رہا تھا, برطانیہ میں, کارڈیف یونیورسٹی میں. لیکچر کے دوران بہت سے لوگ موجود تھے, اس میں پروفیسر بھی موجود تھے اور طلبہ بھی موجود تھے. تو ایک طالب علم کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ سر آپ نے اس آیت پر بھی غور کیا ہے کبھی, اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر, ان آیات پہ کبھی غور کیا ہے؟ تو ڈاکٹر زغلول نے کہا کہ ہم, یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے اور ہم نبی کے معجزات پر بغیر تحقیق کے ایمان رکھتے ہیں, اس لیے میں نے آج تک اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی. وہ طالب علم تو بیٹھ گیا, ایک اور طالب علم, یہ بات سن کر ایک تو اور طالب علم کھڑا ہوا, اس نے پہلے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا میرا نام داؤد موسیٰ ہے اور میں یہیں برطانیہ کا رہنے والا ہوں, میں پہلے عیسائی تھا, میرے ایک دوست نے جو مسلمان تھا مجھے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا, جب میں نے اس کو کھولا, عجیب اللہ کی شان, بغیر ارادے کے یہی سورہ قمر نکلی اور یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں, ان کا ترجمہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا سامنے, اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انگریزی ترجمہ اس نے پڑھا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, قیامت قریب آ گئی, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اور یہ مشرکین جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, اس کا اثر بہت جلد زائل ہونے والا ہے. بس اس نے کہا یہیں سے یہ ترجمہ پڑھ کر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اب اس کی تلاش میں, جستجو لگ گئی اس کو, اور اس نے کہا کہ اس چیز نے مجھے قرآن کے مطالعے پر اور زیادہ ابھارا, میں قرآن کا مطالعہ کرنے لگا, اس لیے بھائی جو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا اس کو حق مل کے رہتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک غیر مسلم آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ اتنے سارے, ہاں یہ نہیں کہا اس نے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حق مذہب کو تلاش کروں, کون سا مذہب حق ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کا جو مذہب ہے اسلام اس میں اگر ہم اس میں آنا چاہیں, اتنے اس میں فرقے بنے ہوئے, بتائیے ہم کہاں جائیں. اس نے کہا بھائی آپ, ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں فرقے میں جائیں فلاں میں جائیں, آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا روز کر لیا کریں کہ اللہ آپ کے ہاں جو دین حق ہے اس پر مجھے ڈال دیجئے, مجھے نصیب فرما دیجئے. یہ تو دعا آپ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں یہ دعا کروں گا. یہ دعا اس نے شروع کی, پابندی سے کرتا رہا, یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا. تو حق حق جو تلاش کرتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے, اخلاص ہوتا ہے, اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ, اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو جو جو مخلص ہوتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں قرآن کا مطالعہ مزید کرنے لگا اور اس جستجو, یہ جستجو پہلے ہی باقی تھی کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے اور پھر دو ٹکڑے ہو کے مل کیسے سکتا ہے. ایک تو اس کا دو ٹکڑے ہونا, پھر دونوں ٹکڑوں کا مل بھی جانا, یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس دوران اس کو ایک مذاکرے میں اس کو شرکت کا موقع ملا. مذاکرہ یہ تھا کہ کچھ سائنسدان اس میں شریک تھے اور جو مذاکرے کا میزبان تھا وہ سائنسدانوں پر الزام لگا رہا تھا کہ آپ چاند پر پہنچنے میں اتنا پیسہ, آپ ایک کھرب ڈالر آپ خرچ کرتے ہیں ایک وزٹ پر چاند کی, تو اتنے میں تو آپ اگر غریبوں کو خرچ کریں, کچھ ویلفیئر کے کام ہو, سماجی نوعیت کے کام ہو یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہو, اس میں اگر آپ خرچ کریں تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے. محض ایک جھنڈا لہرانے کے لیے اور وزٹ کے لیے آپ اتنا ایک کھرب ڈالر خرچ کرتے ہیں. وہ سائنسدان اپنے عمل کا دفاع کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چاند پر ہو کر آ جائیں, بلکہ اس سے زراعت کی ترقی میں اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں مدد بھی ملتی ہے. وہ اس کو بہت زیادہ یعنی اپنے عمل کا دفاع کر رہے تھے. اس دوران ایک سائنسدان نے کہا کہ ہمیں تو وہاں پر ایک چیز ایسی ملی ہے کہ اگر ہم ایک کھرب ڈالر سے بھی زیادہ پیسے, بلکہ اس کے دگنے پیسے خرچ کرنا چاہیں تو بھی ہم کریں گے, کیونکہ ہمیں وہاں ایسی چیز ایک نظر آئی کہ جو جس نے ہمیں حیران کر دیا. تو اس میزبان نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے, تو سائنسدان نے کہا, اس سائنسدان نے جو خود چاند پر گیا تھا, اس نے کہا کہ ہم نے وہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ چاند کی سطح پر ایک لکیر ہے جو سیدھی جا رہی ہے. اب اگر اور جس نے چاند کو دو ٹکڑوں میں آدھا آدھا کیا ہوا ہے, دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور سیدھی لکیر ہے, اگر چاند پر, حیرت ہمیں اس بات پر ہوئی کہ چاند پر اگر کبھی کوئی زلزلہ آیا تھا یا چاند سے کوئی سیارہ ٹکرایا تھا یا اس کو زلزلہ آیا تھا تو وہ زگ زیگ ہونی چاہیے تھی, بے ترتیب ہونی چاہیے تھی, بے ترتیبی سے زگ زیگ انداز میں وہ لکیر ہوتی, مگر وہ لکیر تو سیدھی ہے. تو بالکل ایسا جیسے کیک آپ کاٹتے ہیں کیک. تو اس نے کہا کہ ایسی لکیر ہے. اور پھر جب ہم نے چٹانوں کو لیا تحقیق کی, اور تحیات میں بیٹھ جاؤ, تحیات کی صورت میں بیٹھ جاؤ, تحقیق کی, چٹانوں کو وہاں سے لیا, تو ایک بات اور سامنے آئی کہ چاند کی سطح سے لے کر مرکز تک اور مرکز سے لے کر نیچے تک, دوسری سطح تک, نیچے کی سطح گہرائی تک وہ لکیر پہنچی ہوئی ہے. اور پورا دو ٹکڑوں میں, پورا پورا چاند دو ٹکڑوں میں, ایسا نہیں صرف اوپر سے لکیر ہو, وہ پوری لکیر مرکز تک گئی ہوئی ہے. پورا وہ جو اس کی جو وہ جو کاٹ ہے وہ نیچے تک مرکز تک گئی اور مرکز سے پھر نیچے تک ہے. یعنی پورا کا پورا چاند دو ٹکڑوں میں کبھی تقسیم ہوا تھا اور پھر بعد میں آپس میں جڑ گیا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند کبھی نہ کبھی دو برابر حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر واپس دو ٹکڑے دونوں جڑ بھی گئے تھے. اور یہ اس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں, میں نے خود وہ تصویر دیکھی جس میں ایک پوری سیدھی لکیر جا رہی ہے, چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ جو نوجوان تھا یہ سن رہا تھا, یہ اچھل پڑا. اس نے کہا میں اچھل پڑا اپنی سیٹ سے, یہ ڈاکٹر زغلول کو بتا رہا تھا کہ میں اچھل پڑا اپنی سیٹ سے. اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان سائنسدانوں کو اس بات پر لگایا, اس کام پر لگایا کہ کھربوں ڈالر خرچ کرو اور مسلمانوں کے نبی کا معجزے کو سچ ثابت کرو. یہ ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کو ثابت کریں گے, اس دین کی تائید کریں گے فاجر اور فاسق سے بھی. تو یہ نوجوان جو داؤد موسیٰ تھا یہ اپنی سیٹ سے اچھلا اس کی بات سن کر کہ اسی بات کی تو میں تلاش میں تھا, اور سیٹ سے اچھلتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اللہ نے تم لوگوں کو اس کام پر لگایا تھا کہ کھربوں ڈالر خرچ کرو اور مسلمانوں کے دین کو سچ ثابت کرو, مسلمانوں کے نبی کے معجزے کو سچ ثابت کرو. بس وہ اسلام لے آیا, داؤد موسیٰ اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا. تو بھائی یہ زندہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے, اس کی تصاویر آج بھی موجود ہیں, ہمارے نبی کے بعض معجزات آج بھی زندہ و جاوید موجود ہیں. اس لیے بھائی سب سے پہلے تو ہم اپنے نبی کی قدر کریں. اور چونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور قیامت کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے, اس لیے ہم قیامت کی تیاری کریں, اس دن کی تیاری کریں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ باپ بیٹے کے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں کام آئیں گے, یہ نہیں کہ کام نہیں آئیں گے, کام آئیں گے, مگر کون؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء, اخلاء جمع ہے خلیل کی, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو, ایسی دوست ہو عام دوست, اس کو تو صدیق کہا جاتا ہے, صدیق. لیکن یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے, اصدقاء کا لفظ استعمال نہیں کیا, اخلاء کا لفظ استعمال کیا, پکے دوست, پکے دوست. ارے صدیق تو عام دوست کو کہتے ہیں, پکے دوست بھی اس دن دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہاں جو دوست متقی تھے, دونوں دوست, ایک دوست بھی متقی دوسرا بھی متقی, یہ وہاں ایک دوسرے کے وہاں بھی کام آئیں گے قیامت کے دن. لہذا آپ خود بھی متقی بنے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا ہے کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا, یوم یفر المرء من اخی, اور بھائی بھائی سے بھاگے گا, اگر آپ اس منظر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی متقی بنیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے اولاد کو, اپنی بیوی کو متقی بنائیں. جب آپ سب متقی بن جائیں گے تو متقین وہاں کام آئیں گے, غیر متقی کام نہیں آئیں گے, بلکہ وہاں وہ دشمن بن جائیں گے. اس دن کی ہم سب تیاری کریں, کیونکہ بس اب معجزہ ظاہر ہو گیا, جس کے ساتھ اللہ نے قیامت کو بیان فرمایا وہ معجزہ ظاہر ہو چکا, اور وہ آج تک موجود ہے, اس کی تصاویر اور ان غیروں سے اللہ نے کام لیا اس کو ثابت کرنے کا. کھربوں ڈالر انہوں نے خرچ کر کے ثابت کیا کیا, ہمارا معجزہ, ہمارے نبی کا معجزہ, اور ہمارے دین کو سچ ثابت کیا کہ جو 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا اس میں پہلے ہی یہ بات موجود ہے, جو وہ کھربوں ڈالر خرچ کر کے ثابت کر رہے ہیں. نیل مارم اسٹرانگ قاہرہ یونیورسٹی میں بلایا گیا, جو وہ جب وہاں سے چاند سے ہو کر آیا, جو سب سے پہلے چاند پر اترا تھا, اس کا نام نیل مارم اسٹرانگ تھا. وہ قاہرہ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, لیکچر کے دوران زہر کی اذان ہوئی. اس نے کہا یہ کیا ہے, تو وہاں مسلمان موجود تھے بہت بڑی تعداد میں, انہوں نے کہا یہ ہمارے مذہب میں جو عبادت ہے نماز, اس کے لیے بلایا جاتا ہے اس طرح اذان دے کر، یہ وہ ہے. اس نے کہا یہی آواز تو میں نے چاند پر سنی تھی، یہی آواز تو میں نے چاند پر سنی. بس اس کے بعد سے اس کو منظر عام سے ہٹا دیا گیا. اور سنا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ اس پر اس کے لیکچر سے پابندی لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام کو غلبہ ہو جائے. اس لیے بھائی یہ معجزہ ظاہر ہو چکا جس کا قیامت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لہذا ہم قیامت کی تیاری رکھیں. اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان کا خیال رکھیں. دوسری بات، یہ عرض کرنی ہے کہ علماء فرماتے ہیں، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ نبی کا جو معجزہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا یہ فعل نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا اختیار ہوتا ہے، جب اللہ چاہے ظاہر ہو. لہذا چونکہ یہ نبی کا فعل در حقیقت نبی کا فعل نہیں ہے، اللہ ہی کا فعل ہے، تو اس فعل سے یعنی حضور نے جو انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف اور چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اس عمل سے وہ عمل جو نبی نے انگلی اٹھائی التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ التحیات والی انگلی کا اشارہ اس اشارے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نبی کے در حقیقت نبی کا عمل نہیں تھا، لیکن یہ جو عمل ہے یہ نبی کا عمل ہے، اور نبی کی اتباع میں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہم یہ عمل کریں گے التحیات میں انگلی اٹھانے کا، شہادت میں، یہ بہت بڑا عمل ہے. لہذا ہم اتباع سنت کو اختیار کریں. دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور مجدد تھے اپنے وقت کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا. یہ فرماتے ہیں چاروں سلسلوں سے، میں نے پہلے علم دین حاصل کیا مدرسے میں پڑھا، پھر چاروں سلسلوں میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ وغیرہ، یہ سلاسل جو ہیں، ان تمام سلاسل میں جو تصوف کے تھے اور بھی سلسلے تھے، ان سب سلسلوں میں میں نے کمال حاصل کیا ریاضت اور عبادت کی، یہاں تک کہ ریاضت اور عبادت کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، تہجد کا اہتمام اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام، اتباع سنت کا اہتمام، ان تمام چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے مقامات مجھ پر منکشف فرمائے کہ اگر میں اپنی زبان سے ان کو ظاہر کر دوں تو علماء ظاہر میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے. اللہ نے مجھے ایسے ایسے مقامات، ایسی ایسی چیزیں مجھے دکھائی ہیں کہ اگر میں وہ ظاہر کر دوں، زبان سے بول دوں، تو علماء ظاہر مجھے کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے، اور علماء باطن یعنی جو اللہ والے ہیں جن کے پاس باطن بھی ہے، وہ مجھے زندیق کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ یہ زندیق وقت ہے. فرمایا ایسے ایسے اللہ نے مجھے مقامات دکھا دیے. اس اتنا بڑا اللہ نے مقام ان کو عطا فرمایا، مگر وہ فرماتے ہیں مگر میں یہ سارے مقامات دیکھنے کے بعد، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد، میں تم لوگوں کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے، تمام چیزوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے، تمام چیزوں کا خلاصہ اتباع سنت ہے. پھر دعا فرمائی کہ اللہ مجھے متبع سنت ہونے کی حالت میں زندہ رکھیے، متبع سنت ہونے کی حالت میں ہی مجھے موت عطا فرمائیے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ اشارہ جو آپ نے چاند کی طرف کیا جس سے وہ دو ٹکڑے ہوا، اس اشارے سے کہیں زیادہ مقام اس اشارے کا ہے جو آپ التحیات کے وقت انگلی اٹھا کر کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ متبع وہ اتباع سنت میں ہے. اور وہ اشارہ جس سے چاند دو ٹکڑے ہوا وہ در حقیقت اللہ کا فعل ہے, وہ معجزہ ہے, اور معجزہ در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے, نبی کا فعل نہیں ہوتا. اور یہ تو نبی کا فعل ہے انگلی اٹھانا تشہد میں. لہذا بس اسی سے سمجھ لیجئے سنت کا مقام بہت بڑا ہے. اتباع حضور صلی اللہ, ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, چاہے وہ بیت الخلاء جانا ہی کیوں نہ ہو. اس سنت کا مقام بہت بڑا ہے, معجزات سے بڑا مقام سنتوں کا ہے. لہذا بس اتباع سنت کو اپنا معمول بنائیے, روزانہ ایک سنت سیکھ لیجئے, اس پر عمل کیجئے. سنت کے کتابچے ملتے ہیں ہمارے حضرت والا کا بھی سنت کا کتابچہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, وہ لے لیجئے. ایک سنت اس میں سے روز یاد کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. روز ایک سنت پر عمل کر لیجئے تو آپ 30 سنتوں پر ایک مہینے میں عمل پیرا ہو جائیں گے. اور رمضان میں اللہ تعالی روحانیت بڑھا دیتے ہیں تو آپ 2 سنتیں یاد کر لیجئے, دو ہر روزے میں, روزانہ 2 سنتیں سیکھ کر عمل کر لیجئے ان پر, رمضان میں عمل بھی نصیب ہو جائے گا. اب کوئی کہے جی بھائی ہمیں تو مشکل لگتا ہے, بعض سنتیں ایسی ہیں جو مشکل ہیں, تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایسی سنتیں جن پر عمل کرنے سے معاشرہ آپ کو کچھ نہیں کہتا, تو آپ پہلے ان پر تو عمل شروع کیجئے. کھانا سنت کے مطابق کھانے سے کوئی معاشرہ آپ کو نہیں روکتا, بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے سے آپ کو کوئی معاشرہ نہیں روکتا, نماز سنت کے مطابق پڑھنے سے آپ کو کوئی معاشرہ نہیں روکتا. وہ سنتیں جن پر معاشرہ آپ کو لان تان نہیں کرے, کم از کم ان سنتوں پر تو آپ عمل شروع کریں. ان سنتوں پر عمل شروع کرنے کی برکت سے نور پیدا ہوگا, نور, پھر اس نور کی برکت سے آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ آپ ان سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے جن پر عمل کرنے سے معاشرہ لان تان کرتا ہے اور آپ پر فقرے کرتا ہے اور رکاوٹ بنتا ہے معاشرہ, آپ ان پر بھی عمل کرنے لگیں. پہلے آپ ان سنتوں پر عمل شروع کر دیجئے جن پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا, بس کرنے شروع کیجئے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھتے جائیے, چلتے جائیے, دیکھتے جائیے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, اس لیے یہ آج جو یہ بیان سے مقصود یہی ہے کہ ہم متبع سنت ہو جائیں, میں بھی متبع سنت ہو جاؤں, جو یہ باتیں سن رہے ہیں وہ بھی متبع سنت ہونے کی نیت کریں کہ ہم اتباع سنت کو اپنا معمول بنائیں گے اور متبع سنت بنیں گے. دیکھیے اتنے بڑے بڑے مقامات جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیے, سب کچھ دیکھنے کے بعد فرمایا سب کا خلاصہ یہی اتباع سنت. ایک دفعہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ یہ سوچ رہا تھا, دل میں سوال پیدا ہوا کہ ولایت کون سی بڑے درجے کی ہوتی ہے, کون سی ولایت اعلیٰ درجے کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں جواب ڈال دیا کہ ولایت تابع ہے نبوت کے, ولایت تابع ہے نبوت کے, لہذا جو جتنا نبوت کے قریب ہوگا, جو جتنا متبع سنت ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے. بس اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو کہا جاتا ہے جو آدھا ننگا وہ آدھا ولی, جو پورا ننگا وہ پورا ولی, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اور ایک علاقے میں ہے بھی ایک ننگا پیر ہے جو ایک گڑھے میں کھڑا رہتا ہے ننگا ہونے کی حالت میں, اور جس کو وہ ڈنڈا مار دے وہ لوگ جا کے اس کو اپنی حاجات بیان کرتے ہیں, اللہ کا تو کسی کو دھیان نہیں, اس کو جا کے لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں وہ ڈنڈا مار دیتا ہے, تو بس اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب کام ہو جائے گا. بالکل یعنی مجرد عن لباس, اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں, لوگ اس کو ولی مان رہے ہیں. اور چونکہ وہ پورا ننگا ہے تو پورا ولی ہے, جو آدھا ننگا وہ آدھا ولی, جو پورا ننگا وہ پورا ولی. تو آپ بتائیے جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں. اب متبع سنت کے پاس اگر آئیں گے سچے اللہ والے کے پاس, وہ تو یوں کہے گا کہ بھائی اپنی بیوی کو مت مارا کرو, توبہ کرو, معافی مانگو جاؤ اس سے اپنی بیوی سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیوں معافی مانگیں اپنی بیوی سے, اور ٹی وی نکالو اپنے گھروں سے, اب ہم کیسے نکالیں؟ بد نظری چھوڑو، ہم کیسے چھوڑیں؟ کانوں کا صحیح استعمال کرو، یہ ان چیزوں کو نفس مان وہ آنے پہ تیار ہی نہیں ہے، بس وہ وہاں کا رخ کر لیتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس ان کے یہاں حلوے مانڈے کھانے کو ملتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ کہتے بھی نہیں ہے کہ گناہ چھوڑو یا کچھ کرو، تو ان کو بڑا بہت یعنی آدھا ننگا آدھا ولی، جو پورا ننگا پورا ولی، حد ہو گئی، حد کچھ حد ہے اس کی؟ لہذا جو جتنا متبع سنت ہے، متبع سنت جتنا ہو وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے، بس دیکھیے متبع سنت کتنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا منصور صاحب کا شعر ہے، سگریٹ پیے داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش، سگریٹ پیے داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش، افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے، افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. ہمیں پہچان وہ اس کو ہم ولی مان لیتے ہیں، بال انگلش ہیں اس کے، سگریٹ پی رہا ہے، سٹوں کا نمبر بتا رہا ہے، سٹوں کا نمبر، اور ایک تو سٹا لگانا حرام، اس کا نمبر بتا رہا ہے کہ تمہارا اس دن یہ نمبر نکلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے پیسے مجھے بھی لا دینا. ایک جعلی پیر نے 10,000 روپے لیے، حضرت والا نے واقعہ سنایا تھا، 10,000 روپے لیے، کوئی آدمی گیا تھا، بھائی میں اس مشکل میں مبتلا ہوں. اس نے کہا دیکھو یہ وظیفہ پڑھو اور دیکھو بندر کا تصور مت کرنا، بندر کا تصور مت کرنا. وہ 10,000 لے لیے، کام تو ہوا نہیں. وہ آیا روتا ہوا کہ تو آپ نے 10,000 بھی لے لیے، کام تو ہوا نہیں. تو اس نے کہا تو بندر کا تصور تو نہیں کیا تھا تم نے؟ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا، بے ظالم دھوکے باز جھوٹے، تو جب تو نے اس طرح ذکر کر دیا بندر کا، خاص بندر کا ذکر کر دیا، وہ تو خیال آنا ہی تھا اس وقت ذکر میں، یہ بندر کا تصور مت کرنا. ارے تم نے جب یہ اس طرح خاص کر کے ایک جانور کا نام لے کے اور یہ کہہ دیا تو وہ تو آنا ہی تھا، اس کا یاد تو آنی تھی، اس کا خیال تو آنا ہی تھا. تو اب یہ حال ہے ان لوگوں کا، بندر کا تصور مت کرنا. ایسے جاہلوں کے پاس جو جائے گا اور دیکھ بھی رہے کہ یہ عورتوں سے احتیاط نہیں کر رہا، عورتوں سے پاؤں دبوا رہا ہے یا عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا، یہ قریب کر کے ان کو دم کرتا ہے، ارے ظالم یہ متبع سنت ہے، یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ ظالم عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا اور اس طرح شریعت کے خلاف اس سے باتیں ہو رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اس کی عقیدت مند بنے ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ پتا ہے آپ کو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ ارے بھائی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جو سینوں میں دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں، سینوں میں جو دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں. تو بھائی اس سے بھی پناہ مانگیے کہ ہمارا دل اندھا نہ ہو جائے، ہمارا دل نابینا نہ ہو جائے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے، کہ اللہ کا نور ہمارے دل میں ہمیں خود محسوس ہوتا کہ وہ آ گیا ہے. جو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا تقوی اختیار کر کے، ایک بہت بڑے اللہ والے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی غلامی اختیار کر کے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر کے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے، خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں، کیا عرش معلی اتر آیا میرے دل میں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت تھانوی ان کے شیخ خود فرماتے ہیں، مرشد اپنے مرید کے بارے میں، خواجہ صاحب نے جو کچھ کہا یہ سب ان کا حال ہی حال ہے، اس میں قال نہیں ہے، صرف حال ہے، ان کا حال ہے، حقیقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں بھائی میں انشاءاللہ توقع ہے کہ اس جمعرات کو میرا حرمین شریفین کا سفر ہوگا اپنے شیخ اور مرشد حضرت والا دامت برکاتہم کے ساتھ، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کے لیے وہاں دعا بھی کروں گا حرمین میں, اور آپ کی طرف سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام بھی عرض کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ کے کہے بغیر ہی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ کی محبت میں. جزاک اللہ تو کہہ دیجیے.
بس ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.